واستقوا من ديارها واعتجلوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهديكم ما استقوا من ديارها وان يعلقوا الابل عجين وامرهم ان يستقوا من البئر الذي كانت تربها النافه تعبأه سمط النافعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نافع رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم نے ان کو خبر دی ان الناس کہ کچھ لوگ یعنی غزوہ تبوک کے رفقاء کرام نزلوا انہوں نے قیام کیا پڑاؤ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کے علاقے میں یعنی مقام ہجر میں سمود کے علاقے میں یعنی مقام ہجر میں اور وہاں سے پانی بھر لیا وہاں کے کنوؤں سے. فاستقوا من بئارها بئر کی جمع اور سمود کے کنوؤں سے پانی بھر لیا. واعتجنوا بہ اور پانی بھر کر کے یعنی دو کام کیے, ایک کام کیا مشکیزوں میں پانی بھرنے کا, دوسرا کام کیا سمود کے کنوؤں سے پانی لے کر آٹا گوندھنے کا. تو مشکیزے جو خالی ہو گئے تھے وہ بھی بھر لیے اور آٹا بھی گوندھ لیا وہاں کے پانی سے. دراصل بات یہ تھی کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی, سفر جاری تھا, ہجر کا جو خاص علاقہ ہے اس کو پار کر کے قریب والی وادی کے اندر یہ اترے تھے. صحابہ نے نزول فرمایا تھا تو ہجر والی جو وادی ہے عین اس وادی میں قیام نہیں کیا تھا, اس وادی کو پار کر کے قریب والی وادی میں صحابہ نے قیام کیا تھا. پانی کی ضرورت تھی تو لا علمی میں ہجر کے کنوؤں سے پانی بھر لیا. خبر نہیں تھی. اب لا علمی اس بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کنویں وادی ہجر میں واقع ہیں, احاطہ ہجر میں آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا علمی کہ معذب قوموں کے علاقوں کے پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سلسلے میں ان کو لا علمی تھی. غرض یہ کہ لا علمی میں صحابہ نے اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا اور وہاں کے پانی سے آٹا بھی گون لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حکم دیا کہ وہ پانی بہا دیوے جو ہجر کے کنوؤں سے مشکیزوں میں بھرا ہے, وہ پانی بہا دیوے اور جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹ کو کھلا دیوے. آٹا جو گوندا ہے ہجر کے پانی سے وہ اونٹ کو کھلا دیوے. اب دیکھیے پچھلی روایت کے اندر یہ لفظ آیا تھا ایت رہو ذالک العجین، کہ وہ گوندا ہوا آٹا پھینک دو. یہاں یہ لفظ آیا کہ گوندے ہوئے آٹے کو اونٹ کو کھلا دو. تو دونوں کے درمیان میں تطبیق اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ سابقہ روایت میں مطلق طرح ہے کہ پھینک دو، اب یہ پھینک دینا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس آٹے کو کھاوے نہیں، استعمال نہ کرے، یہ بھی پھینک دینے کا ایک طریقہ ہے. پھینک دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے. خلاصہ دونوں لفظ کا یہ ہے کہ صحابہ استعمال نہ کرے، صحابہ کرام اس پانی سے گوندے ہوئے آٹے کو استعمال نہ کرے، نہ پانی کو استعمال کرے. اب پانی کی ضرورت تھی تو وہ ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو اس کا بدل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حکم دیا یہ کہ اس کنویں کے پانی سے مسکیزوں کو بھرو جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یعنی جس اونٹنی سے ناقت اللہ پانی پیا کرتی تھی، اس کنویں سے مشکیزیں بھر لو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ ایک طرف معذب علاقے کے کنوؤں سے پانی استعمال کرنے سے روکا، تو ساتھ میں اس کا بدل بھی بتلا دیا کہ پانی کون سے کنویں سے لے کر استعمال کیا جاوے. تو کہا کہ جہاں اونٹنی پیا کرتی تھی صالح علیہ السلام کی، اس کنویں سے پانی لے کر استعمال کیا جاوے. جی.
وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن مامر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.
یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے علاقے سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہوو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی تھی، کفر شرک اختیار کیا تھا، اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا تھا، ان لوگوں کے مکانوں کے اندر داخل مت ہو، یعنی برائے سیر و تفریح، برائے استراحت، ایسے علاقوں میں جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گویا پچھلی امت کی جو معذب علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جا کر آرام سے رہے، تفریح کرے، سیر کرے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. الا ان تکونوا باقین، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے جاؤ، یعنی برائے عبرت کہ بھئی یہ ایسی قومیں ہیں جن کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا، اس عذاب کا استحصار کرتے ہوئے آدمی روئے، عبرت حاصل کرے. اَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ جس طرح کا عذاب ان قوموں کو آ پہنچا تھا ایسا عذاب تم کو بھی آ پہنچے. جس طرح کا عذاب ان قوموں کو آیا تھا اس طرح کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ پڑے. یعنی جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کا عذاب آیا, تو اگر تم سیر تفریح عیاشی کی نیت سے اس علاقے میں گئے, خطرہ یہ ہے کہ تم کو بھی ایسا عذاب آ جائے. معلوم ہوا کہ ایسے علاقوں میں اگر عبرت کی نیت سے جانا ہو تو آدمی جا سکتا ہے. سفر کے درمیان ایسے علاقوں سے گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرے, بلا وجہ نہ جاوے ایسے علاقوں میں. ثم تقنع بردائه, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے سر مبارک کو اپنے آپ کو ڈھانک لیا. وہو علی الرحلی, اور آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی اپنے اوپر, پردہ فرما لیا اور سواری کے اوپر وہاں سے آپ گزر گئے. تو یہ احتیاط کہ ان لوگوں کے علاقوں کو آدمی سیر سیاحت کی نیت سے نہ دیکھے, بلکہ روتے ہوئے عذاب کا استحضار کرتے ہوئے ایسے علاقے سے گزرے. اب چونکہ مدینۃ المنورہ سے تبوک جو راستہ جاتا ہے اس میں یہ علاقے آتے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. چونکہ گزرگاہ تھی اور وہ راستے میں پڑتا تھا, لیکن ساتھ میں آداب بھی بتلا دیے کہ ایسے علاقے سے گزرنے کے آداب یہ ہیں, روتے ہوئے عذاب کا استحضار کرتے ہوئے, اور یہ کہ اپنے آپ کو چادر کے ذریعے سے چھپا لیا. جی.
به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم.
حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہائش گاہوں میں مت داخل ہوو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یعنی کہ جنہوں نے گناہ کر کے اللہ رسول کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا, تم ایسے لوگوں کے علاقوں میں گھرانوں میں داخل مت ہو. مگر یہ کہ تم روتے ہوئے ہو, یعنی روتے ہوئے عذاب کا استحضار کرتے ہوئے جاؤ. اَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ, یہ کہ کہیں تمہارے اوپر جو ہے وہ آفت نہ آ لگے جو آفت ان کے اوپر آئی تھی. گویا کہ ڈر کا انداز ہو اور ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے اس علاقے میں سے اگر گزرنا پڑے تو گزرے. یہ سب جو ہے دیار سمود کا تذکرہ ہے جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جو ہے وہاں آباد تھی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے اوپر ان پر عذاب آیا تھا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت ایسے علاقوں میں قیام کر سکتے ہیں. اصل یہ کہ کوئی مسافر گزر رہا ہے اور راستے میں یہی علاقہ پڑتا ہے اور سفر کرتے کرتے یہیں پر قیام کی ترتیب جم رہی ہے, تو ایسی صورت کے اندر قیام بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک مجبوری کے درجے کی بات ہے. جی.
و باب قوله أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت والآية.
اب یہ باب لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو یعقوب علیہ السلام کا باب گزر گیا, تو ایک جواب یہ ہے اس کا کہ تکرار ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو تکرار قرار دیا کہ ابھی تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں باب گزرا اور پھر یعقوب علیہ السلام کا باب آیا, یہ مقرر ہے. یہ نمبر دو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آگے جو باب آ رہا ہے اس باب کی تمہید کے طور پر اس کو لایا گیا ہے, اس لیے کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باب آ رہا ہے اور یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں, اس لیے یہ تکرار نہیں ہے. اور اگر بالفرض تکرار ہے تو یہ بے سود بے فائدہ تکرار نہیں ہے, بلکہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جو باب آ رہا ہے اس باب کی تمہید کے طور پر, توطئہ تمہید کے طور پر یہ باب لایا جا رہا ہے. تو اصل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا باب, لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام ان کے ابا ہوتے ہیں اس لیے بطور تمہید کے اس کو ذکر کیا گیا. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت. ہر شخص کے لیے یہ باب نصیحت ہے, ہر مومن کے لیے یہ باب نصیحت ہے کہ انسان کو سب سے بڑا فکر اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کا کرنا چاہیے کہ مستقبل کے اندر ان کا ایمان کیسے سلامت رہے اور ان کا ایمان مستقبل کے اندر کیسے محفوظ رہے, اس کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. گویا ہر شخص کے لیے باب نصیحت ہے. جی.
وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم.
اب دیکھیے یہ روایت اسحاق علیہ السلام کے باب میں چل سکتی تھی, فٹ آ سکتی تھی. اسحاق علیہ السلام کے تذکرے کے لیے امام بخاری کے پاس بظاہر اپنے معیار پر کوئی روایت نہیں تھی اور صرف آیات کا حوالہ دے کے چھوڑ دیا, تو یہ روایت وہاں وہ لا سکتے تھے چونکہ اس میں اسحاق علیہ السلام کا نام صراحتاً آیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں الکریم, یعنی جس کے اندر بڑی بزرگی کا خصوصی مقام ہو, جس کے اندر اللہ تعالی کی اطاعت کا خصوصی مقام ہو, وہ کریم جو کریم کے بیٹے, جو کریم کے بیٹے, جو کریم کے بیٹے. مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, جو حضرت اسحاق کے بیٹے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. یعنی خاندانی اعتبار سے اگر کوئی شرافت والا خاندان دیکھا جاوے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی سب سے امتیازی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بنایا کہ چار پشتوں تک اللہ کے نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, یعقوب, یوسف, سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہے. جی.
باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين.
اب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا. باب قول اللہ عز و جل, اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان, لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی دو طریقے کے تھے. نمبر ایک اللاتی بھائی, اللاتی بھائی دس تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہوذا, روبیل, شمعون, لاوی, زبالون, یشخر, دینہ, یہ دس بھائی جو ہوئے اس میں سے چھ بھائی اللہ تی ہوئے. تو یوسف علیہ السلام کے کل بھائیوں میں چھ بھائی اللہ تی ہے, یعنی باپ شریک, ماں الگ الگ. یعقوب علیہ السلام کی زوجہ اول لیا, ان کے یہ چھ صاحبزادے ہوتے ہیں. پھر لیا کے انتقال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل سے نکاح کیا, ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے, بنیامین اور یوسف. آٹھ ہو گئے, چار دوسرے تھے. نمبر ایک دان, نمبر دو نفتالی, نمبر تین جاد, نمبر چار آشیر. کہتے ہیں کہ یہ چار بچے دو باندیوں سے پیدا ہوئے تھے, ایک باندی زلفہ اور دوسری نام بلہا. تو کل ملا کے بارہ بیٹے ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. چھ بیٹے اول زوجہ سے, دو بیٹے دوسری زوجہ سے, اور چار بیٹے جو ہے باندیوں سے پیدا ہوئے. یہ ایک روایت ہے, اور بھی اس سلسلے میں روایتیں ہیں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا قصہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ حضور سے کئی سو سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا, لیکن پوری تفصیل سے مرتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان فرما دیا, حالانکہ آپ نے کسی سے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا, آپ امی تھے. اس کے باوجود سینکڑوں سال پہلے کا ایک واقعہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان کرنا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو آیات اللہ کی قدرت کی نشانی, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی. سائلین سے مراد ہے جو لوگ اس واقعے کے متعلق سوال کرنے آئے تھے, جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے اس طرح کا واقعہ پوچھا تھا. یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سائلین سے مراد عبرت پکڑنے والے, کہ جو لوگ عبرت حاصل کرنا چاہے ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو کیسا سچ کر کے دکھلایا. یوسف علیہ السلام نے زلیخا نے سامنے سے دعوت دی گناہ کی, پھر بھی کیسے صبر کر کے دکھلایا. کیسے قید میں ایک زندگی گزاری، کیسے عزیز مصر کے یہاں غلامانہ زندگی گزاری. پھر بادشاہ کو ضرورت پڑی تو کیسے آپ نے اس کی مدد کی. یہ سب واقعات عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، کہ جو لوگ عبرت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی عبرت کی بات ہے. جی.
وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتباعهم لله قالوا ليس انا هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس انا هذا نسالك قال فعن معادن العرب تسالوني تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
تیسری مرتبہ یہ روایت ابھی ابھی آئی ہے. ہر جگہ الگ الگ ربط ہے ترجمۃ الباب سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ باکرامت کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. تو صحابہ نے پوچھا عرض کیا ہم یہ سوال آپ سے نہیں کرنا چاہتے کہ دینی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے کون بڑا مقام رکھتا ہے. قال، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ باکرامت یوسف اللہ کے نبی، جو اللہ کے نبی کے بیٹے، جو اللہ کے نبی کے بیٹے، جو اللہ کے خلیل کے بیٹے. تو صحابہ کہنے لگے کہ نسبی فضیلت کے بارے میں بھی ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ نسبی اعتبار سے کون شرافت کا مقام رکھتا ہے. تو پھر فرمایا کیا آپ لوگ عرب کی کانوں کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ عرب کی کانوں کے بارے میں سوال کرتے ہو، یعنی انسانی برادری جو لوگ اسلام لانے سے پہلے خوبیوں اور کمالات کے مالک تھے ان کے متعلق تم سوال کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا. کان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دھاتیں ہوتی ہے، قسم قسم کی دھاتیں ہوتی ہے. کسی کان میں سونا، کسی کان میں چاندی، کسی کان میں ہیرے موتی، کسی کان میں لوہا، کسی کان میں سرما، اس طرح الگ الگ قسم کی دھاتیں کانوں میں سے دستیاب ہوتی ہے. اسی طرح الگ الگ خوبیوں کے انسان الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ خاندانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کان کے اندر جب سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، تو اس میں مٹی بھی ملی رہتی ہے. پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، مٹی گرد و غبار الگ کیا جاتا ہے اور خالص دھات سونا چاندی الگ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے اندر بھی الگ الگ قسم کے اخلاق، الگ الگ قسم کی خوبیاں رہتی ہے، لیکن جب اس کے اندر ایمان کی خوبی آتی ہے تو پھر ایمان کی خوبی، ہدایت کی خوبی اور نبی کی اتباع کی خوبی، قرآن کی خوبی جب ان کو ملتی ہے تو دو طرح کی خوبیاں ان میں جمع ہو جاتی ہے. ایک خوبی تو اصل خوبی، مثلاً کسی میں سخاوت ہے، کسی میں شجاعت ہے، کسی کے اندر ہمدردی ہے، کسی میں خدمت خلق ہے. یہ اوصاف تو ایمان لانے سے پہلے بھی تھے، لیکن جب ان اوصاف کے ساتھ ایمان کا وصف مل گیا، نبی کی اتباع کا وصف مل گیا، قرآن کی پر عمل کا وصف مل گیا، تو دو وصف جمع ہو جائیں گے اور دو وصف جمع ہو کر کے اس کے اندر نکھار آئے گا، اور زیادہ اس وصف میں خوبی اور ترقی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم عرب کے معادن کے متعلق مجھے سوال کرتے ہو، الناس معادن، لوگ جو ہے انسانی برادری کان ہے، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت کے اندر خیر خوبی کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بڑی خیر خوبیوں کے مالک رہیں گے، بس اتنا ہے کہ وہ عالم بن جاوے، یعنی دین کا علم حاصل کر لیوے. تو گویا زمانے جاہلیت والی خوبیوں کے ساتھ ایمان کی خوبی، شریعت کے علم کی خوبی مل جائے گی تو ان کے اندر چار چاند لگ جائیں گے اور وہ اور زیادہ ترقی پا جائیں گے. ترجمۃ الباب سے ربط تو اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا اس طریقے سے. جی
قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبدة عن عبيد الله عن سعد بن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر يسلم الناس قالت انه رجل اسيف متى يقوم مقامك رقى فعاد قال شعبة فقال في الثالثة او الرابعة ان كنا صواحب يوسف مولي ابا بكر.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ مرض الوفات کا واقعہ ہے جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا تھا، اس زمانے کی یہ بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے وے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں تشریف نہیں لے جا پا رہے تو کہا ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے وے. قالت حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق بہت زیادہ غم والے آدمی ہیں، اسیفن، اس کا ایک معنی جو جلدی غمگین ہو جاوے، افسوس رن غم جلدی اٹھا لے وے، اور ایک معنی نرم مزاج، کہ ابو بکر صدیق بڑے نرم مزاج ہیں، بہت جلدی رونے لگ جاتے ہیں، بہت جلدی غم حزن والے ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت عائشہ نے یہ عرض کیا کہ کیسے میرے ابا جان آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے امامت کرا پائیں گے، آپ تو حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاوے، لیکن متا یقوم مقام کا رق کا، کیسے وہ آپ کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو گویا کہ آپ کی رقت قلبی، دل کی نرمی، ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر کے امامت کرا پاوے. فعاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار یہی فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. فعاد، تو حضرت عائشہ نے دو بار وہی جواب دیا کہ حضور وہ تو بہت نرم دل ہے، جلدی سے غم زدہ ہو جاتے ہیں، جلدی سے رونے لگتے ہیں، وہ کیسے آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے امامت کرا سکتے ہیں؟ قال شعبۃ، اس حدیث کے ایک راوی حضرت شعبہ رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فقال فی الثالثۃ او الرابعۃ، یعنی حضرت شعبہ کو شک ہے کہ آگے والا جملہ تیسری مرتبہ میں فرمایا تھا یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا تھا، یعنی پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاوے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو بہت رقیق القلب ہے، پھر حضور نے دوسری بار فرمایا تو حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی جواب دیا، پھر تیسری بار فرمایا پھر حضرت عائشہ نے وہی جواب دیا، یا یہ کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا پھر حضرت عائشہ نے وہی جواب دیا. اب حضور نے کیا فرمایا، انکن صواحب یوسف، جب چار مرتبہ یا تین مرتبہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ تم یوسف والیوں کی طرح ہو، یوسف والیوں کی طرح ہو. یوسف والیوں سے کیا مراد؟ قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ہذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ مصری خواتین کی طرف اشارہ ہے کہ مصر کی عورتیں ظاہر کچھ کیا اور تھا کچھ اور، مصر کی عورتوں نے ظاہر کچھ کیا اور تھا کچھ اور. دراصل مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ سنا اور عجیب و غریب حسن و جمال کی بات سنی تو ان سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھے. تو مصر کے بڑے خاندان کی رویال فیملی کی عورتیں، بڑی گھرانے کی عورتیں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال سنا تو ان کے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ یوسف کیسے ہیں ہم دیکھے. لیکن انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ زلیخا کی بات کو انہوں نے اٹھایا کہ ارے یہ کیسی عورت ہے کہ ایک وزیر مالیات کی، وزیر خزانہ کی بیوی ہو کر کے ایک غلام کے معاشقے میں پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی بات اٹھائی. تو آڑ بنایا زلیخا کو اور دیکھنا خود چاہتی تھی اس طریقے سے. تو جو ہے زبان پر کچھ اور دل کے اندر کچھ. پھر زلیخا کی انہوں نے حمایت بھی کی دوسرے موقع کے اوپر کہ بھئی یہ زلیخا تیری مالکہ ہے، وہ تجھے جس کام کے لیے کہہ رہی ہے تو اس کی اطاعت کر لے. اس بات کی تائید کی ان عورتوں نے. یہ تائید بھی اس لیے انہوں نے کی تاکہ آئندہ ان کے لیے راستہ ہموار ہو جاوے، کہ ابھی زلیخا کے لیے راستہ کھل جاوے تو آئندہ پھر ہم کو نمبر مل جاوے، ہمارا دروازہ کھل جاوے. اس لیے ظاہر کچھ اور کر رہی ہے اور اندر کچھ اور بات چھپی ہوئی ہے. اس طرح کا معاملہ یہاں ہوا. انکن صواحب یوسف، موری ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد بزرگوار کے لیے اس طریقے سے مقرر سکرر ارشاد کے ذریعے بات کو پختہ کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات اقدس کے اندر حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھا رہے، اور بات ایک دم مضبوط انداز کے اندر مقرر سکرر ارشاد کے ذریعے ثابت کر دی، پختہ کر دی. جی.
وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر رجل كذا فقال مثله قال مثله قال مروا ابا بكر ثم صلى الله عليه وسلم فامره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
Thank you.
اللهم رب هذه الدعوه صلاه القائمه بسيره والدرج لنا في عرس مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلق المعاد. اس روایت کے اندر کچھ الفاظ زائد ہے. یہ روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, یعنی مرض الوفات. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر کو حکم دو مرو ابا بکرین, بعض روایت میں ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. تو جواب میں حضرت عائشہ نے کہا, رجل قضا, ابو بکر تو ایسے آدمی ہے یعنی نرم دل. فقال مثلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. فقالت مثلہ, تو حضرت عائشہ نے پھر وہی جواب دیا کہ وہ تو بڑے نرم دل ہے. فقال مرو ابا بکرین, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو. یہاں تین مرتبہ کا حکم راوی کے شک کے بغیر صراحتن آیا ہے. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف, تم جو ہے یوسف والیوں کی طرح ہو. فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ, ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امامت کرائی. اب یہ جو لفظ آیا تھا نا رجل قضا, تو حسین رحمت اللہ علیہ جب حضرت زائدہ کی سند سے روایت نقل کرتے ہیں تو وہاں لفظ آتا ہے رجل رقیق, یعنی کہ وہ رقیق دل آدمی ہے, دل بڑا نرم ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کو رونا آ جائے گا اور وہ ہمت نہیں کر سکیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے. تو اب چونکہ یہاں صواحب یوسف کے ذیل میں حضرت یوسف کا نام آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ترجمۃ الباب سے ربط کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. جی.
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي سلمه بن هشام سلمه بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے مروی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا, اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرمائیے. یہ عیاش ابن ابی ربیعہ, ابی ربیعہ اس کا نام ہے عمر ابن المغیرہ, یہ ابو جہل کے خیافی بھائی ہے, قدیم اسلام لانے والوں میں سے ہیں. ابو جہل نے ان کو مکہ کے اندر باندھ کر کے رکھا تھا. اس دعا میں وہ حضرات جو ایمان لا چکے تھے لیکن مکہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے, اس لیے کہ مکہ والے آسانی سے ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے, جو بھی ہجرت کرے اس کا راستہ روکتے تھے, جانے نہیں دیتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ مکہ میں چین سے رہنے نہیں دینا, اور مکہ سے کوئی ہجرت کرنا چاہے تو ہجرت بھی کرنے نہ دینا, یہ ان مکہ والوں کا معاملہ تھا. تو اس لیے یہ لوگ جو مکہ کے اندر مظالم میں پھنسے ہوئے تھے اور مکہ والے ان کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے, ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام دعا فرمائی, اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرمائیے. چونکہ ابو جہل نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے رکھا تھا, قدیم الاسلام میں ہے. اللہم انجی سلمت ابن ہشام، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو بھی نجات عطا فرمائیے. یہ بھی ابو جہل کے بھائی ہوتے ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اللہ کے معاملے میں ان کو دین کے خاطر بہت ستایا گیا، مدینہ ہجرت کرنے سے بھی ان کو روکا گیا. اللہم انجل ولید ابن الولید، اے اللہ ولید ابن الولید کو آپ نجات عطا فرمائیے. یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہوتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر یہ قید پکڑے گئے تھے حالت کفر کے اندر، اور پھر قیدیوں سے جب فدیہ لیا گیا تو انہوں نے بھی فدیہ دیا، اور فدیہ دینے کے بعد ایمان قبول کیا. تو لوگوں نے ان کو یوں کہا کہ آپ پہلے ایمان قبول کر لیتے تو فدیہ تو نہ دینا پڑتا. تو کہنے لگے کہ میں نے پہلے اسی لیے فدیہ دیا کہ لوگ یوں سمجھے، کہیں یہ نہ سمجھے میرے بارے میں کہ یہ فدیہ دینے سے گھبرا کر مسلمان ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھے. اس لیے میں نے پہلے فدیہ دیا، باقاعدہ ضابطے سے رہائی پائی، اس کے بعد اسلام قبول کیا، تاکہ یہ ہوئے کہ میں نے برضا و رغبت تو ان خوشی سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو یہ بھی مکہ میں قید تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. یہ تین کے نام بنام دعا فرمائے، باقی کے لیے عمومی دعا فرمائے. اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، اے اللہ جتنے ایمان والے کمزور یعنی مکہ کے اندر روکے گئے ہیں، ان کو ہجرت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، جن پر زیادتیاں ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام کو نجات عطا فرمائیے. اللہم اشدد وطأتک علی مدر، اے اللہ اپنی پکڑ کو قبیل مضر پر سخت بنا دیجئے. مدر ابن نزار ابن معد بن عدنان کا، اس قبیلے والوں کے اوپر اے اللہ آپ اپنی پکڑ کو سخت بنا دیجئے، ان کو سخت تکلیف میں مبتلا کیجئے. اے اللہ ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح قحط مسلط فرمائیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 7 سال اہل مصر پر قحط آیا، اور پانی کی قلت ہو گئی، غلے کی قلت ہو گئی، لوگ بھوک اور پریشانی میں ہو گئے. اس طرح اے اللہ ان لوگوں کے اوپر آپ سخت قحط کے حالات، سخت تکلیف کے حالات نازل فرمائیے، چونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر بے قصور مظالم ڈھائے ہیں اور ان کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. ترجمۃ الباب، قصینی یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس طریقے سے قحط آیا تھا، ایسا قحط قبیلے مدر کے اوپر آوے. تو چونکہ اس روایت میں تشبیہ دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر آیا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف کے واقعے میں ان کو لائے ہیں.